جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدرس اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ عزوجل شرعی رہنمائی اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ عزوجل. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی پڑھتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ابن ماجہ شریف میں بیان کیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے کام ہوتا ہے اس میں اگر فور ایگزامپل ایک ڈیلر سے دوسرے ڈیلر سے ہم جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں ہم جو بھی چیز سیل کرتے ہیں اس میں ہم اپنی فور ایگزامپل 25,000 50,000 یا 1,00,000 اپنی مزدوری رکھ کے آگے مطلب ایک ڈیلر سے لے کے چیز دوسرے ڈیلر کو دے دیتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ تو اس بارے میں تھوڑی اگر رہنمائی کر دیں تو آپ کا بہت شکریہ.
ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ڈیلر سے لے کے دوسرے ڈیلر کو دے دینا, لیکن یہاں کوئی ایک احتمال نہیں ہے, کئی ممکنہ صورتیں موجود ہیں. ایک صورت تو یہ موجود ہے کہ ایک پلاٹ آیا ہوا ہے, کوئی اس کا مالک ہے اور آپ دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ بکنے کے لیے آیا ہوا ہے کیا آپ خریدیں گے, اور یوں ریئل اسٹیٹ بروکر کا کردار آپ ادا کرتے ہیں اور بیچ میں جو دوڑ دھوپ اور محنت ہوگی اس کا آپ معاوضہ لیتے ہیں. آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ یہ صورت آپ نہیں کرتے. جب آپ نے بطور مثال کہا کہ اتنے کا لیا اور اتنے کا دے دیا, دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے فائل اٹھائی دوسری جگہ فائل بیچ دی, تو یہ ہوگا پلاٹ کا خریدنا اور بیچنا. اگر دوسری صورت پائی جائے گی تو آپ کے اوپر ساری ذمہ داری عائد ہوں گی. جو خرید و فروخت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ تقاضے آپ پورے کریں گے. پلاٹ کی فائل ہے, پلاٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ پلاٹ جو ہے وہ نومینیٹ ہے یا نہیں ہے, وہ نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے, پتا چلا کہ نہ صرف فائل ہے نہ نقشہ ہے نہ نشاندہی ہے نہ آپ جا کر وہاں کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں, تو اب جب خرید و فروخت کی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ خرید و فروخت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
صاحب میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میری ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک, یعنی 8 گھنٹے کی میری ٹائمنگ ہے. تو اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے. اب اس 8 گھنٹے کے بعد مجھ سے کمپنی کوئی بھی کام کرواتی ہے تو اس کا مجھ سے الگ سے معاوضہ لیتی ہے مجھے, تو کیا یہ میری ڈبل جاب تو نہیں کہلائے گی؟
ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہ اوور ٹائم کرنا کہلاتا ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک جگہ کام کرتے ہو, ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتے.
جی
اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 4 آپ ایکس وائی زیڈ کمپنی میں ملازم ہیں اور اسی ٹائم میں آپ سیم ٹائم میں کسی اور جگہ بھی ملازم ہو, یہ جائز نہیں ہوگا. جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومتی اداروں کے اندر ملازم ہوتے ہیں اور سیم ٹائم میں پرائیویٹ کو جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے جو پہلا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہے, چار بجے کے بعد آپ فارغ ہیں, چاہے تو آپ باہر جا کر ٹیکسی چلائیں, کسی آفس میں کام کریں, کسی ادارے میں کام کریں, اسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, اوور ٹائم آپ کو ملتا ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے اس
میں. سر یہ 8 سے 4 کا ٹائم انہوں نے بتایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس ٹائمنگ کے بعد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر 8 سے 4 کے ٹائمنگ کے ڈیوریشن کے بیچ میں کمپنی کوئی الگ کام کراتی ہے اور اس کو الگ وقت شمار کرتی ہے تو پھر جائز ہوگا یا نہیں؟
دیکھیں عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک,
کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا اتنا بیوقوف تو ہے نہیں کہ آلریڈی جو ایک ملازم ہے اس کو اسی ٹائمنگ میں زیادہ پیسے دے کر کام کروایا جائے.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بطور انعام کوئی پیشکش کر دی جاتی ہے کہ چلو یہ کام آپ کے کرنے کا تو نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا ٹف کام,
ٹھیک ہے
آپ سے ہم لے رہے ہیں تو تھوڑا سا اور پیسے دے دیں گے, انعام کسی صورت بنتی ہے.
ٹھیک
ہے, الگ سے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو پھر ایک جدا گانا بحث ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو بعض کمپنیاں ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور لیتی ہیں, یہ لینا جائز ہے؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کیوں ملتا ہے اور کب ملتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جب بھی آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیسے استعمال کریں گے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ قرض ہیں,
ٹھیک
آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے, ان دا ضرورت آپ نکال کے استعمال کرتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی ہوتا ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ کمپنی نے چونکہ بینک نے ہم سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مختلف مواقع پر اس پیسوں کی وجہ سے منافع دے رہی ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جناب سلور کارڈ پر الگ پیشکش آتی ہے, گولڈن پر اس سے زیادہ آتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گولڈن پر آتی ہے سلور پر نہیں آتی. تو آپ کا جو اماؤنٹ ہے یا جو آپ کے اکاؤنٹ کی نوعیت ہے اس کی بنیاد پر مختلف اقسام کی پیشکشیں ہوتی ہیں, اس کا دار و مدار وہ پیسے ہیں جو آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں, ان پیسوں کی وجہ سے آپ کو ویلیو دی جاتی ہے, آپ کو اہمیت دی جاتی ہے اور آپ کو مختلف جو پیشکشیں ہیں وہ کی جاتی ہیں اور آپ کو بینک جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہے. تو یہ لینا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جرا منفعتا فهو ربا, قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہے ربا ہے, اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے.
مختصر اس میں ایک چیز بعض لوگوں کی طرف سے آئی کہ اگر جو ہے نا وہ پیشکش ایسی ہے جو کسی اماؤنٹ یا کسی کیٹیگری میں معین نہیں کر رہا, اس کی تحدید نہیں کر رہے, روک نہیں لگا رہے کہ گولڈن کو دیں گے یا سلور کو دیں گے, بلکہ کسی بھی نوعیت کا کارڈ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں چاہے رقم کتنی بھی ہے یعنی کم ہے یا زیادہ ہے وہ سارے ہی ممبرس کو دے رہے ہیں, تو اب یہ پیشکش بھی اسی میں داخل ہوگی؟
آپ جب خریداری کرنے جائیں گے ڈیبٹ کارڈ سے
جی
تو لا محالہ پیسے ہوں گے, جب خریداری
رقم تو ہوگی یقینی طور پر,
تو رقم والوں کے لیے ہی تو یہ پیشکش ہے.
ٹھیک ہے,
تو آپ نے جو رقم رکھی ہوئی ہے بینک میں وہ بینک کے اوپر قرضہ ہے.
ٹھیک,
اور یہ پیشکش ہمیشہ بینک کے تعاون سے ہوتی ہے.
صحیح,
اور کوئی بعید نہیں کہ اس کا کچھ حصہ بینک ادا کرتا ہو.
ٹھیک,
اس کی معلومات ہمیں نہیں اگر چکے کہ وہ سارا کمپنی ادا کرتی ہے.
ٹھیک,
اگر کوئی فاسٹ فوڈ کمپنی ہے
جی
سارا وہی ادا کرے گی جو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, بینک بھی اس کو دے گی یا نہیں دے گی, لیکن بینک کا حصہ ضرور ہوتا ہے.
ٹھیک,
بینک کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں,
جو
سہولت ہے ان پیسوں کی وجہ سے ملتی ہے.
ٹھیک,
پیسے تو موجود ہیں میرا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو سونا گولڈ ہوتا ہے اس کی کمیٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟
ٹھیک ہے,
سوال تو بڑا آسان ہے اور جواب بھی بڑا آسان,
چھوٹا سا ہے,
جواب بھی بڑا آسان ہے, ڈال سکتے ہیں, لیکن ہاں ڈال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ مراحل کیا ہوں گے کمیٹی ڈالنے کے, جو مراحل ہیں یہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. کمیٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 گرام سونا ہر مہینے جمع کروانا ہے.
جی,
سب نے جمع کروا دیا جناب, جو ہم پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں یہی پیسے سونے کے ہوتے تھے.
ٹھیک
ٹھیک ہے نا, آج کل کاغذ کے ہیں تو سمجھو پیسے جمع کروا رہے ہیں ایک طرح سے.
ٹھیک,
اب کمیٹی کھلائی, 10 افراد تھے تو یہ 100 تولہ سونا ہو گیا, جس کی کھلی ہے اس کو دے دیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے.
सही।
अगर फिर उसके आगे मामला हुए कि नहीं जनाब बाद में मिलेगी, पहले मिलेगी, उधार के मामला, तो दिगर मामला से मामला खराब हो सकता है। जहाँ सोने चांदी और करेंसी का मामला हो वहाँ सूद पाए जाने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है।
ठीक,
इसलिए ये जरूरी है कि जितना कहा गया है इस हद तक तो ठीक है, अब इसकी कोई तफसील है एक्स्ट्रा वो मजीद आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, यानी उंगली पकड़ के मुफ्ती साहब पहुंचा गया कि ना पकड़े, जितना कहा उसी पे रहे।
जी
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
एक मसला मैंने पूछना था, मसला था ये मेरा कि बैंक की जो जॉब है ये किस जमरे में आती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सूद के जमरे में, कुछ कहते हैं कि ये सूद के जमरे में नहीं।
बातें दोनों की जैसी हैं। बात यह है कि बैंक की जॉब करने वाला है, हर आदमी ऐसा नहीं है जो बराह रास्त सूदी मामलात में मुलव्वज़ हो। प्यून को आप अलग निकाल दें, इलेक्ट्रिशियन को अलग निकाल दें, चौकीदार को अलग निकाल दें, इनकी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
ठीक,
अब रहेगा दीगर अफराद, मैनेजर हो गया,
कैश
का लेन देन करने वाला हो गया,
अकाउंटेंट हो गया।
तो अब मामला ये है कि ये अफराद किस में आते हैं? ये अफराद मामूनत करने वाले में आते हैं, ये लिखने वाले में आते हैं। अहादीसे तैयबा में जो लानत फरमाई गई है वो गवाह पर भी, लिखने वाले पे भी, लिखवाने वाले पे भी, लेने वाले पे भी, देने वाले पे भी, बहुत सारे अफराद इसमें दाखिल किए गए हैं। तो खुद ये नफा नहीं ले रहे, इस एतबार से ये खुद लेने वाले तो नहीं है, लेकिन मामिन और मददगार बन रहे हैं। और कुरान पाक में गुनाह की मामनत से भी रोका गया है, तो इसलिए कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जिन पर ये इतलाक सादिक आता है कि वो मामिन और मददगार बनते हैं, उनकी फिर जॉब्स करना जो है वो जायज नहीं है शरी नुक्ता निगाह से।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
मोहम्मद से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि ये यूनिफॉर्म पर्सन जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये 24 घंटे के मुलाजिम है, तो ये आपस में एक जगह की दूसरे की ड्यूटी करके उनमें से टाइम बचा के अगर कोई दूसरा काम करे, इसके बारे में क्या है काम है?
देखिए, यूनिफॉर्म एक लफ्ज है और इस लफ्ज यानी बहुत सारे इदारे हैं,
ठीक,
जिस पर ये लफ्ज सादिक आता है। मिसाल के तौर पर पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म पहनता है, एक फौजी भाई जो हमारा वो भी यूनिफॉर्म पहनता है, और ड्यूटियां भी चलती हैं, मतलब के जो छोटे रैंक के लोग होते हैं उनकी ड्यूटियां चल रही होती हैं, सुबह शाम चल रही होती हैं। अब यहाँ ये देखा जाता है कि इन अफराद की जो ड्यूटी है वो आम ड्यूटी नहीं है,
ठीक है,
खुसूसी ड्यूटी है, एमरजेंसी जो है वो ड्यूटीज होती हैं इनकी। कोई किस महाज पर खड़ा होगा, कोई किस महाज पर खड़ा होगा, जब इनका एग्रीमेंट हुआ था इदारों के साथ तो वो एग्रीमेंट क्या कहता है, ये एक बहुत बड़ी बुनियाद है। अगर वो एग्रीमेंट इजाजत देता है कि ठीक है इस वक्त के बाद आप जो चाहे करो, तो शरीयत भी नहीं रोकेगी। अगर वो इजाजत नहीं देता तो फिर मुश्किलात होंगी। आम हालात में तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या कहता है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
जी मेरा सवाल ये है कि है पेस्टिसाइड के कारोबार है और ये दूध दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं, उनको बेचना, उनको सेल करना, जो उसकी आमदनी आएगी वो क्या हराम होगी, नजायज होगी, इसके बारे में कुछ नहीं, इसका हुक्म क्या लगेगा?
ठीक है जी, एक्सपायर दवाएं,
देखिए दवाएं इंसान खाते हों या जानवर खाते हों, ये जरूरी है कि वो फायदा मंद हो, और जो एक्सपायर दवाएं होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। तो जो आपका शोबा है इसमें जानवरों की दवाएं बेची जाती हैं, बल्कि जानवरों की दवाएं नहीं बेची जाती, जो जरी अद्वियात हैं वो बेची जाती हैं, जो खेतों में डाली जाती हैं वो फायदे के लिए डाली जाती हैं।
ठीक,
पता चला कि उनका असर ही खत्म हो गया है, वो खेतों में डालने से कोई फायदा नहीं होगा, वो खाद जो है वो रखे रखे खराब हो गई है, और उस खाद से जो कोई फायदा नहीं पहुंचना, तो जाहिर बात है आपने जो चीज दी है वो नाकिस दी है, आपने आला कहकर नाकिस चीज बेची है, तो ये धोखा है। और अगर इंसान या जानवर के मुतालिक हो तो फिर जरर भी है, नुकसान का भी पहलू है, तो यूं ऐसा करना जायज नहीं है। और बहुत सारे लोग इसमें मास्टर होते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर इसमें मुलविस होते हैं, तो छोटे पैमाने पर काम बता रहे हैं आप, लोग आते हैं हमारे पास कि हम जी फलां स्टोर में काम करते हैं और वहां पर हम पर ये दबाव होता है कि जी تاریخ بدل دو. اب وہ تاریخ بدلنا ایک منٹ کا کام ہوتا ہے, اس تاریخ کو بدل کے وہ اپنا لاکھوں روپے کا جو ہے وہ نقصان پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہر مسلمان کے ساتھ دیانت جڑی ہوئی ہے. دیانت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہم مسلمان کو دھوکہ نہ دیں, ناقص چیز اس کے حوالے نہ کریں. ہم جب ایکسپائری ڈیٹ چینج کریں گے یہ لوگ تو کیا کہیں گے کہ جناب ابھی اس کی ایکسپائری باقی ہے دو مہینے یا ایک سال یا چھ,
زائد المیعاد نہیں ہے,
تو اچھا کہہ کر ناقص مال دیں گے. اچھا کہہ کر ناقص مال دینا نو ڈاؤٹ یہ دھوکا ہے,
اور مطلب اس میں تو جان جانے کا بھی مطلب خطرہ ہے. ایسی بات ہے. اگلی کال دیجیے.
علی اسکر بول رہا ہوں, بہاول پور سے بول رہا ہوں. اور سوال یہ, کون سا کام کیا جائے, کاروبار کیا جائے جس میں جھوٹ نہ ہو, اور اگر کوئی چیز بیچنی ہے اس میں, مطلب 100 روپے کی چیز ہے اس کا, اس پہ کتنا نفع لیا جائے.
جلدی میں آپ جی چلیں, آپ کے سوالات تو خیر بات ہیں
جناب. آپ جو چاہے جائز کام کر سکتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کاروبار ہیں دنیا کے اندر, نت نئی صنعتیں ہیں, نت نئے کام ہیں, نت نئے مطلب کے طریقے ہیں. لیکن جھوٹ بولنا آپ کا کام ہے. آپ جب چاہیں گے جھوٹ نہ بولوں تو آپ نہیں بولیں گے, جب آپ خود کو نہیں روک سکیں گے تو پھر آپ سے جھوٹ بولا جائے گا. بات یہ نہیں ہے, ضرور دنیا کے اندر کچھ ناجائز کام بھی ہیں, لیکن ان ناجائز کاموں سے ہٹ کے ہزاروں لاکھوں جائز کام ہیں. جھوٹ سے بچنا آپ کو ہے. آپ جب جھوٹ سے بچیں گے جب ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے. کاروبار پر ڈیپینڈ نہیں کریں آپ, لیکن آپ یہ کام کریں گے تو آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے, اور یہ کریں گے تو نہیں بچ جائیں گے. نہیں, بچنا آپ نے.
اب یہ تو بچنا چاہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں جب کاروبار کرنے جاتا ہے کوئی عام شخص, تو وہ مشورہ جب کرتا ہے کاروباری لوگوں سے, تو کاروباری لوگوں کی طرف سے, باس کی طرف سے ظاہر سی بات ہے یہ مشورہ آتا ہے, بھائی مارکیٹ میں بیٹھنے نا تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا, کاروبار میں جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. تو یہ شاید اسی سینریو میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کاروبار بتا دیں جس میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا.
ایسا نہیں ہے کہ ہر کاروبار کرنے والا جھوٹ بولتا ہو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جھوٹ ایک عیب ضرور ہے, اور معاشرے کے سارے افراد اس میں مبتلا ہوں ایسا نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس کریکٹر کا حامل ہے. اگر وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے, اس کا ضمیر مر چکا ہے, اس نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ نہیں بس میں نے اسی خرابیوں میں رہنا ہے, اس کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے.
ٹھیک.
تو دوسرا سوال ان کا یہ تھا, 100 روپے پہ کتنا نفع لے سکتے ہیں. شریعت نے نفع لینے کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے, جتنا چاہے آپ لیں. مشورہ یہ ہے کہ مناسب نفع لیا جائے, اتنا لیا جائے جو مسلمانوں پر آسان ہو, دشوار نہ ہو.
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
میرا یہ سوال ہے, جو کچھ نیٹ ورک جو جیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لو تو آپ کو فری منٹ وغیرہ دیں گے, یہ کوئی جائز ہے یا نہیں ہے؟
موبائل کمپنیوں کے حوالے سے سوال کیا ہے انہوں نے, کہ موبائل کمپنیاں اس طرح کے اکاؤنٹ آج کل دے رہی ہیں کہ جی 1000 روپیہ اگر آپ اکاؤنٹ کھلوا کے رکھے رہیں گے جب تک وہ رہے گا آپ کو ہر مہینے اتنے فری منٹ ملتے رہیں گے.
جی.
تو جو 1000 روپیہ آپ نے رکھوایا ہے اکاؤنٹ کے اندر, یہ جو روپیہ ہے آپ کا, یہ کمپنی کے اوپر قرضہ ہے, اور اس قرضے کی وجہ سے کمپنی آپ کو منٹ کی صورت میں نفع دے رہی ہے. ضروری نہیں کہ جب سود پیسوں کی صورت میں ملے جب ہی وہ سود ہوگا, بلکہ قرضے پر کسی بھی قسم کا نفع ملے وہ سود کہلائے گا. ایسے جو اکاؤنٹ ہیں ان کا کھولنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
جی خدا بخش, میرا نام ہے نوشر فروز سین سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, اور ہمارا جو جی پی فنڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کا اختیار ہمیں ہے, اور وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ 500 ہے, اور میں نے اپنا 4000 کروایا ہوا ہے. تو پوچھنا یہ تھا, وہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اکٹھا ہو کے ہمیں پیسہ ملتا ہے, اس کے اوپر پیسہ ہمیں اضافی ملتا ہے, کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیں میری معلومات کے مطابق آپ کو یہ بھی اختیار ہے, یعنی بہت سارے اداروں کے اندر یہ بھی اختیار ہوتا ہے, آپ یہ دکھوا دیں کہ ہمیں سود نہیں چاہیے. 500 کے بجائے آپ 4000 کٹوا رہے ہیں, ایک طرح سے آپ بی سی ڈال رہے ہیں.
ٹھیک.
اپنے پیسے کو ریزرو کر رہے ہیں تاکہ مجھے بعد میں یہ کام آئے, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ مینشن کروا دیں کہ ہر مہینے اس پر جو سود پڑنا ہے میں سود نہیں لینا چاہتا, آپ کو سود نہیں پڑے گا.
ٹھیک.
ایک فوجی بھائی کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا تھا, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ سود نہیں لینا چاہتے تو آپ لکھوا دیں. اب آپ اگر محکمہ تعلیم میں ہیں یا کسی اور محکمے میں ہیں, وہاں یہ آپشن ہے یا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، تو آپ وہ آپشن استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض پیسے جمع ہو گئے اور وہ آپشن نہیں تھا اور آخر میں وہ پیسے ملنے ہیں، تو آخر میں تو واپسی کا کوئی نظام نہیں ہوتا، تو پیسے سارے وصول کر لیے جائیں. جو پیسے بطور سود ملے ہیں، بطور نفع بینک نے دیے ہیں، ان پیسوں کو مستحق زکوٰۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے. جو مستحق زکوٰۃ ہے، ثواب کی نیت کے بغیر وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑوائی جائے. نیت یہ ہو کہ میں ان پیسوں سے خلاصی حاصل کر رہا ہوں، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کر رہا ہوں. یہ نیت نہ کریں کہ میں ان پیسوں کو صدقہ کر رہا ہوں اور صدقے کا ثواب پاؤں گا. نہیں، حرام کام اور حرام جو چیز ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں نہیں دی جاتی، اللہ کے بارگاہ میں پاک مال دیا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں. فی الوقت بند ہو سکتا ہے، جو سودی نفع ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا، اس کو بند کر دیں. بند کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر میں پھر ریسیو کر کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دے دیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک آدمی سے کام کروایا تھا، وہ آدمی مجھے بھول گیا ہے، اس کی اب پیسے دینا ہے، اب آدمی نہیں مل رہا مجھے، وہ ان پیسوں کا میں کیا کروں، مجھے پلیز بتا دیں.
ٹھیک ہے جی، فی الحال تو تلاش جاری رکھیں، اور تلاش جاری رکھیں گے، اور اگر وہ نہیں مل رہا، اس بندے کا پتہ ہے کہ بھی تھا فلاں بندہ، اس کا کوئی رشتے دار ہو، اس کے ذریعے معلومات حاصل کریں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تلاش آپ جاری رکھیں. اس کا جو حق ہے وہ آپ کے اوپر رہے گا، باقی رہے گا. انتقال کا وقت ہو تو وصیت کر کر جائیں کہ بھئی کسی کا اس طرح میرے ذمے حق نکلتا ہے، تو پھر اس کے تلافی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو جاری رکھیں اس کی تلاش.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
رانا مزمل سے بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نا ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ میری تنخواہ جو ہے ان کے ساتھ مقرر ہے، لیکن میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے، وہ باہر سے کمپنی ان کو دیتی ہے، وہ کیمیکل والی کمپنی مجھ سے کنٹیکٹ کرتی ہے کہ میرا کیمیکل جو ہے وہ استعمال کرو، اور اس سے جو بچت ہوگی 50% میں ہم لیں گے اور 50% آپ کو، وہ کمپنی سے 50% لینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟
رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کام کرنے کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، دوسری کمپنی کا آپ سے ایسا کیا تعلق ہے کہ وہ آپ کو نفع دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی جس میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، یہ آپ کو کہتی ہو کہ جی ایک کیمیکل خرید کر لے کر آئیں، اور آپ اس دیگر کمپنیوں کو چھوڑ کے اسی دکان پہ جا کر خریدتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے. یہ پیسے دینا تو رشوت کہلائے گا. ممکن ہے کوئی اور صورت ہو، اس کمپنی کو آپ پیسے نہ ہو اور آپ نے جو ہے وہ پیسے ڈال کر ساتھ بزنس کیا ہوا ہے، تو ایک اور صورت بن جائے گی. اس کے علاوہ بھی صورتیں بن سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر صدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو صدر آباد یعنی فیصل آباد میں بھی دارالافتاء سنت موجود ہے، زینب مسجد کے پاس ہے، صدر مدینہ کے قریب ہی ہے. اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو لاہور میں بھی دو جگہ دارالافتاء موجود ہیں. دارالافتاء آ کے اپنا مسئلہ بیان کریں پورا، اور پوری تفصیل کے مطابق اس کا جواب حاصل کریں.
ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی تشفی کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جیسے وہ گئے اور کسی کمپنی سے انہوں نے کیمیکل لیا، اگر وہ جو کیمیکل خرید رہے ہیں ان کا کوئی اور منافع نہیں ہے، یعنی کوئی اور تعلق نہیں ہے، اور اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جو مارکیٹ ریٹ ہے، تو پھر بھی درست نہیں ہوگا ان کے لیے؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کمپنی کیوں دے رہی ہے نفع.
ٹھیک ہے، کمپنی اس لیے دے رہی ہے کہ یہ فیور دے رہے ہیں کہ اسی سے خرید رہے ہیں، دوسرے سے نہیں خرید رہے،
اسی سے خرید رہے ہیں.
جی
یہ تو رشوت ہے.
یعنی مارکیٹ اوپن رہنی چاہیے.
دیکھیں، مال آنے کے اور جانے کے شریعت نے اسباب مقرر کیے ہیں.
ٹھیک ہے،
ان کو ایک نفع ملا.
ٹھیک ہے
بھائی، یہ نفع کیا انہوں نے کے پاس نوکری کی؟ نہیں.
نہیں کی.
کوئی چیز بیچی؟
نہیں.
نہیں. تحفہ ہے؟
نہیں.
ہاں،
تحفے کی صورت
تحفہ ہے.
ٹھیک
ہے. ہاں ٹھیک ہے،
تحفے کا حکم.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بارگاہ رسالت میں، کہیں کہ وہ گورنر تھے اور گورنر بنا کے بھیجے گئے، تو واپس آئے اور کہا کہ یہ دیکھ اتنے سارے تحفے ہیں، میلے کا تحفے ہیں یہ.
جی
تو یہ پیارے اکال نے فرمایا، گھر میں بیٹھے رہتے تھے تحفے آتے
نہیں.
تو جس کو لوگ تحفہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رشوت ہے.
اللہ اکبر، یعنی تحفے کے نام پہ رشوت مل رہی ہے.
جی
ٹھیک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے رشوت. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ کوکو ایجوکیشن ہو وہاں پہ جاب کرنا کیسا کمپیوٹر آپریٹر کی, مطلب وہاں پہ سٹاف فیمیل بھی ہوتا ہے میل بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی میل اور فیمیل کے ساتھ بھی رابطہ کافی کرنا پڑتا ہے, کافی نام بھی کرنا پڑے لیکن وہاں ان سے رابطہ ویسے کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
دیکھیں ایک ہوتا ہے اختلاط, اختلاط کسی صورت میں جائز نہیں ہے, یعنی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھنا, بے تکلفی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ایک دوستانہ تعلقات قائم ہو جانا, تو کو ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر پردے کا ماحول نہ ہونا, اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے تکلف اور دوستی اور اپنائیت ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کی جدا گانا ایک جاب ہے. اب آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ تو یہاں واضح نہیں ہو رہا, تو جدا گانا جاب کے اندر رعایتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ واضح ہوگا تبھی حتمی جواب دیا جا سکے گا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
تو رحمان بات کر رہا ہوں کراچی باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کے ساتھ 1,00,000 روپے کام میں لگانا چاہتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے 2,000 روپے ہر مہینہ منافع چاہیے, تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی اس 1,00,000 روپے کا آپ سونا خرید لیں اور وہ سونا ایک سال کے لیے مجھے 1,24,000 روپے کا بیچ دیں اور یہ 24,000 روپے میں ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دیتا رہوں گا اور سال پورا ہونے پر آپ کو 1,00,000 روپے واپس دے دوں, تو اس طرح یہ سود نہیں ہوگا, تو کیا یہ طریقہ کار جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دیکھیے بہت ہی عمدہ طریقہ کار ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہول سیلر کے پاس یا ریٹیلر کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھار میں مال بھیج دو.
جی,
دکاندار اس کو ادھار میں مال بھیج دیتا ہے اور وہ قسطوں کی صورت میں یا یک مشت جو مدت ہوتی ہے اس پر لا کے مال بیچ دیتا ہے.
ٹھیک,
تو یہاں بھی ایک مال بیچا گیا ہے اور سونا شاید اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے سونا خریدا ہے وہ سونا خریدنے کے بعد مارکیٹ میں جا کے بیچ دے گا.
ٹھیک,
اگر کوئی بسکٹ خریدا ہے تو وہ بسکٹ مارکیٹ میں دوبارہ جب بیچے گا اتنا ڈفرینس بھی نہیں آئے گا.
ٹھیک,
زیورات بیچنے میں تو بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو سود سے بچنے کا یہ حلا ہم نے خود بھی کئی مرتبہ بتایا ہے, لیکن اس میں صرف نمائشی اور دکھاوے کے لیے نہ ہو, باقاعدہ بیچنے والے کے پاس سونا موجود ہو.
ٹھیک,
وہ سودے کے وقت سونا اس کے حوالے کرے, یہ میں نے اتنے کا ادھار بیچا ہے آپ کو, 1,24,000 کا یہ سونا آپ کو ادھار بیچا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے 2,000 قسط باندھی جائے. آزاد ہیں یہ, ہر مہینے 5,000 باندھ لیں یا 10,000 باندھ لیں یا سارے بعد میں لیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اب جو مال انہوں نے خریدا ہے اس کے پیسے 1 سال تک ان کو لوٹانے ہیں. قسطوں میں لوٹانے ہیں تو اس کا شیڈول طے کر لیں, یکمشت آخر میں لوٹانے ہیں تو اس پر اتفاق کر لیں, تو اس کے حوالے کر دیں. اب وہ سونے کا مالک ہو گیا اور اس کے اوپر جو پیسے طے پائے تھے وہ واجب الادا ہو گئے. سود سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال ہے.
ٹھیک, اس صورت میں اگر یہ ہو کہ 1,24,000 روپے کی انہوں نے مثال دی, 24,000 روپے کا ان کا طے پایا کہ 2,000 کو مہینہ کر کے دیں گے اور 1,00,000 روپے جو ہے 12 ماہ کے بعد یا 12ویں مہینے میں دیں گے, تو اب یہ جو 12ویں مہینے میں یا 12 ماہ بعد 1,00,000 روپے دینے کا, یہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے تو اس سے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا؟
دیکھیے کاروباری سودوں کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے, ہونی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن حالات ایک جیسے نہیں ہوتے اور جہاں انسان کی مجبوری ہے وہاں اسے مہلت بھی دینی چاہیے.
ٹھیک
ہے, اب سامنے والا یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے تو انویسٹ کی ہوئی آپ کو, ایک مہینہ اوپر ہو گیا تو 1 مہینے کا اور نفع دو.
جی,
تو یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک سودا کر رہے ہیں, ایک مال بیچ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
انویسٹ اب نہیں ہے, انویسٹ کا معاملہ نہیں ہے.
ٹھیک,
آپ نے ایک مال بیچا ہے اس کو لیٹ نہیں کرنا,
لین دین ہوا سیدھا سیدھا,
اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیٹ ہو بھی گئے تو یہ تحمل ہونا چاہیے کہ اضافی پیسوں کا تقاضا نہ کیا جائے, ایسا تقاضا سودی پیسے لینے کا تقاضا ہوگا.
ٹھیک, اگر پہلے دے دیا یعنی 10ویں مہینے میں اس نے دے دیے 1,00,000 روپے, وہ جو 24,000 روپے ہیں 2,000 کو مہینہ کر کے دینے کے, وہ بھی اب دینا پابند ہوگا دینے والا؟
دیکھیے اگر کوئی پہلے دے دیتا تب بھی پیسے تو پورے دے گا نا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میں علی بات کر رہا ہوں کشمیر سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک اپنے دوست کے ساتھ ڈیری فارم کا بزنس شروع کیا تھا. میں اور میرا دوست جو ہیں وہ دونوں جاب کرتے ہیں. 50% اس نے انویسٹ کیا تھا, 50% میں نے انویسٹ کیا تھا, اور اس کا بھائی جو ہے میرے پارٹنر کا دوست کا بھائی وہ سارے بزنس کو لک آفٹر کرتا تھا, اور وہ اس کا بھائی کوئی پے نہیں لیتا تھا چونکہ بھائی تھا پارٹنر کا. آگے ہم نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو کہ وہ اس کی کام کرتا تھا سارا ڈیری فارم کا. تو اس میں ہمیں لاس ہوا. میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ ابھی میری دوست سے بات ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے لاس ہوا ہمیں. تو آیا ابھی وہ مجھے پیسے دے رہا ہے, اگر میں نے 50% انویسٹ کیے تھے وہ 40% مجھے ریٹرن کر رہا ہے, تو آیا وہ مجھے پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کیئر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لاس ہوا ہے. مین وجہ یہ تھی. تو آیا پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟
ٹھیک ہے جی, دیکھیے لاس کا تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا کیپیٹل ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ لاس برداشت کرتا ہے, اور اگر وہ اپنے جیب سے دے رہا ہے تو یہ اور صورتحال ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ نقصان ہوا کس چیز میں, یہ واضح نہیں ہے نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جانور لے لیے جاتے ہیں اور ان کو اچھا چارہ نہیں کھلایا جاتا جس کی وجہ سے دودھ کم آتا ہے, تو مہینے کی لاگت زیادہ آ رہی ہے اور دودھ کم آ رہا ہے, اس کی وجہ سے بیلنس برقرار نہیں رہتا اور لاس شروع ہو جاتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور مر گئے, اب بھینس جو ہے وہ کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کی تو بھینس ہے, اب یوں مسلسل مرتے چلے گئے اس کی وجہ سے لاس ہوا. تو آپ کے سوال کا جواب تو اس وقت دیا جائے گا کہ جب جو لاس ہوا ہے اس کی صورتحال کیا رہی ہے, یہ واضح ہو کر آئے. میرے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے دارالفتا اہل سنت کے جو فون نمبر ہیں ان پہ فون کر کے پوچھ لیں کہ اس طریقے سے لاس ہوا ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. امید ہے آپ کو جب براہ راست آپ کی بات ہوگی ان نمبرز پر آپ کا جواب مل جائے گا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
بھائی اگر میں اپنے محلے سے ایک سواری بٹھاؤں اچھے سے, وہ میں بازار تک لے کے جاؤں, میرے ساتھ بھی اور سواری نہ بیٹھے, سواری کا کرایہ 15 روپے, سواری ایک دن میرے ساتھ بیٹھی ہے, وہ سوار شہر جا کے مجھے 50 روپے دے, وہ جو 35 روپے بکائے ہیں وہ میرے پہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟
انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیکسی وغیرہ کرایہ کسی چیز کا طے کیا, 65 روپے بالفرض طے ہوا, اور اب سواری نے 100 روپے دیے, جو 35 روپے ہیں وہ باقی ہیں ان کے اوپر, اور سواری نے 100 روپے دے دیے, تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟
تو 100 روپے لیتے ہوئے کیا وہ چلے گئے غلطی سے؟
جی انہوں نے دے دیے,
یاد نہیں رہے
نہیں, انہیں بس دے دیے نا. سواری ٹیکسی ہے نا, اپنی مرضی سے دیکھے گا.
دیکھیں ٹپ کے طور پہ دے دیتے ہیں, بعض اوقات اس نے اخلاق سے پیش آ رہا ہو بندہ اور لے دے کر رہا ہو, تو ٹپ کے طور پہ دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, استحسانن دے دیا.
لیکن 35 روپے بن رہے ہیں اور 100 روپے دے کر جائے, ایسا کم ہوتا ہے.
جی
70 روپے بن رہے ہیں اور 100 روپے دے گیا, ایسا زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو موقع میل بتائے گا کہ وہ بھول گیا یا واقعتاً ٹپ کے طور پر دے گیا.
ٹھیک ہے,
تو یوں کلیئر معاملہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ٹیکسی وغیرہ میں بھی یہ موقع محل بتائے گا؟ ٹیکسی میں تو ایک فرد بھائی دے پرائیویٹ طور پر اس نے بکنگ کرائی.
آپ سے عرض کر رہا ہوں 35 روپے کا کرایہ اور وہ 100 روپے چھوڑ جائے, ہر آدمی ایسا نہیں کرتا.
ٹھیک ہے,
80 روپے بن رہے ہوں, 70 بن رہے ہوں, کرینا ہے نا
جی,
تو چھوڑ بھی جاتے ہیں لوگ.
ٹھیک,
تو اب کرینا یہ دیکھ کے فیصلہ کریں, یا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ رکھ لو بس واپس نہیں لینے.
ٹھیک
ہے, یہ کرینا ہے نا, یہ تو سرات ہے باقاعدہ. تو یوں خود سے فیصلہ کرنا کہ بھی دوسرا احتمال بھی تو ہے
جی,
جلدی جلدی میں بندہ بھول جاتا واپس لینا, یاد ہی نہیں رہتا اسے.
جی بالکل,
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سودا لیا ہے اور تھیلی وہیں رکھی رہے گی اور بندہ چل رہا ہے آگے, دکاندار کہتا ہے جناب سامان تو لے جاؤ.
بالکل اس طریقے سے,
تو اب وہ دکاندار کہے کہ جناب یہ سامان خرید کے نا مجھے دے گیا.
ٹھیک,
وہ بھی تو یہ کنسپٹ قائم کر سکتا ہے,
مجھے دی گیا رکھ گیا,
تو
ایسا نہیں ہے.
دونوں احتمال ہیں.
ٹھیک ہے,
احتیاط کا راستہ اپنائیں, بہتر یہ ہے کہ اضافی رقم کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے.
ٹھیک ہے جی, مجھ سے اب سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے, اور کیونکہ ہمارا احکام تجارت ہے تو میری نیت ہی سارا سال ہم احکام تجارت کرتے ہیں, تو یہاں پہ دعوت بھی دے دوں کہ 14-15-16 دسمبر کو تاجران کے لیے اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تاجران, اس کے دو شعبے ہیں الگ الگ, تو مجلس تاجران کے زیر اہتمام الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے 14-15-16 دسمبر, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کا اجتماع ہے, اور انشاءاللہ عزوجل اس میں ہمارے اراکین شورا کے بیانات ہوں گے, تاجر اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کا بھی انشاءاللہ عزوجل بیان ہوگا. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس تاجر اجتماع میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی مدظ اللہ العالی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے ذریعے کرم فرمائیں گے, تاجر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو اس اجتماع میں بھی ہمارے تاجر اسلام بھائی بالخصوص مدنی چینل پہ جو اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں احکام تجارت کے ذریعے سے اس اجتماع میں آنے کی شرکت فرمائے, پاکستان بھر سے تاجر اسلام بھائی تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ عزوجل. بہت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا, بہت پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے اور ایک نئی جہت سے جو ہے وہ آپ ممکن ہے پلٹیں جب فیضان مدینہ سے جائیں. تو تاجر ہونے کے اعتبار سے مفتی صاحب کچھ فوائد حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احساس کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.